تفسير. سورة أحزاب مدنی سورت ہے، اس کے 9 رکوع، 73 آیات، الفاظ اور کلمات کی تعداد 1210، 1210، حروف 5909، 5909، سورت احزاب. اس سورت کے اندر غزوہ احزاب، جس کا دوسرا نام غزوہ خندق بھی ہے، اس کا تفصیلی ذکر ہے. غزوہ بنو قریظہ، پھر معاشرتی اصطلاحات، حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح پر جو پروپیگنڈے کا طوفان اٹھا تھا، اس کے بارے میں آیات ہیں. پردے کے ابتدائی احکام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی گھریلو زندگی کے معاملات، یہ ہیں سورت احزاب کی اہم ہیڈنگ یا اہم عنوانات. اس سورت کے نزول کے بارے میں چند ایک روایات ملتی ہیں. نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں تشریف رکھتے تھے تو مدینہ کے آس پاس یہود کے قبائل تھے، بنو قریظہ، بنو نضیر، بنو قینقاع، یہ 3 یہودیوں کے قبائل آباد تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور کوشش یہ تھی کہ کسی طرح یہ لوگ مسلمان ہو جائیں. اتفاقاً ان یہودیوں میں سے چند آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنے لگے اور منافقانہ طور پر اپنے آپ کو مسلمان کہنے لگے. ان کے دلوں میں ایمان نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو غنیمت سمجھا. آپ چاہتے تھے کہ کچھ لوگ مسلمان ہو جائیں تو دوسروں کو دعوت دینا آسان ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ خاص معاملہ فرماتے اور ان کے چھوٹے بڑے آنے والوں کا اکرام کرتے اور کبھی ان سے کوئی بری بات بھی سرزد ہوتی تو آپ اسے دینی مصلحت سمجھ کر چشم پوشی فرماتے. اس واقعے پر سورت احزاب کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں. اسے امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے. دوسرا واقعہ ہمیں ابن جریر سے ملتا ہے، ابن جریر رحمت اللہ علیہ، اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ ہجرت کے بعد کفار مکہ میں سے ولید بن مغیرہ، شیبہ ابن ربیعہ مدینہ طیبہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ پیشکش کی کہ ہم سب قریش مکہ کے آدھے مال، آدھا اموال جو ہے مکہ کا، آپ کو دے دیں گے. اگر آپ اپنے دعوے کو چھوڑ دیں اور مدینہ طیبہ کے منافقین اور یہود نے آپ کو یہ دھمکی دی کہ اگر آپ نے دعویٰ اور دعوت سے رجوع نہ کیا تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے، اس پر یہ آیات نازل ہوئیں. تیسرا ایک واقعہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ابو سفیان اور اکرمہ، جو ابو جہل کا بیٹا تھا، بعد میں یہ مسلمان ہو گئے تھے، اور ان کے ساتھ ایک اور تھا ابو العاور سلمی. उस जमाने में जब वाकया हुदैबिया में कुफारे मक्का और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ करके जंग पर मुआयदा हो गया था, तो ये लोग मदीना आए और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि आप हमारे माबूदों का बुराई से जिक्र करना छोड़ दें, सिर्फ इतना कह दें कि ये भी शिफात करेंगे और नफा पहुंचाएंगे। आप इतना कर लें तो हम आपको और आपके रब को छोड़ देंगे और हमारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। इनकी बात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सब मुसलमानों को सख्त नागवार हुई। मुसलमानों ने इनके कत्ल का इरादा किया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इनसे मुआयदा सुलह कर चुका हूँ, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। इस पर ये आयात नाजिल हुई। तो बहरहाल ये मुख्तलिफ वाकयात हैं जो कि सूरत अहजाब की आयात के नजूल का सबब बने। आप देखिए, इस सूरत की जो इब्तदाई आयात हैं, ये कब नाजिल हुई? जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये देखा कि हजरत जैद रजी अल्लाह अनहो हजरत जैनब रजी अल्लाह अन्हा को तलाक दे चुके हैं और आप खुद भी ये महसूस करते थे और अल्लाह ताला का भी आपको यही इशारा था कि मुंह बोले रिश्तों के मामले में जाहलियत के रस्मों रवाज पर चोट लगाई जाए, जर्ब लगाई जाए। और हजरत जैद जो थे ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे थे और जब इन्होंने हजरत जैनब रजी अल्लाह अन्हा को तलाक दे दी तो अब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महसूस कर रहे थे कि इन्हें आगे बढ़कर हजरत जैनब रजी अल्लाह अन्हा से निकाह कर लेना चाहिए ताकि ये जो रस्म है, ये जो रवाज है कि मुंह बोला जो बेटा है उसकी बीवी से अहले मक्का जो थे वो निकाह नहीं करते थे, तो अब इस रस्म का कतई तौर पर खात्मा होना चाहिए। अल्लाह ताला ने भी जो है वो वही के जरिए ये आपको बात बताई थी कि वो तलाक दे रहे हैं और फिर आपका हजरत जैनब से निकाह होगा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो रस्में हैं इनको खत्म करना चाहते हैं और खत्म करना चाहते थे। लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जैनब रजी अल्लाह अन्हा से निकाह करते वक्त झिझक महसूस कर रहे थे। उन्हें ये खौफ था कि कुफार और मुनाफिकीन जो पहले ही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कामयाबियां हैं इनसे जले बैठे हैं, वो आपके खिलाफ प्रोपेगंडा करेंगे, आपके खिलाफ बातें करेंगे और आप जो थे आपको ये अंदेशा था कि इससे इस्लाम को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि दुश्मनों के प्रोपेगंडे से मुतासिर होकर बहुत से वो लोग जो इस्लाम कबूल करना चाहते हैं वो भी बदगुमान हो जाएंगे और मुसलमानों के अंदर जो कमजोर ईमान रखने वाले हैं, कमजोर अकल वाले हैं, वो भी शकूक और शुबहात में पड़ जाएंगे। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये महसूस हो रहा था कि जाहिलियत की एक रस्म को तोड़ने की खातिर ऐसा कदम उठाना ये मसलहत के खिलाफ है जिससे इस्लाम के अजीम तर मकासिद को नुकसान पहुंच जाए। इस पसे मंजर में ये आयात जो है वो नाजिल हुई है। बड़ा जबरदस्त अंदाज है सूरत अल अहजाब का, या अय्युहन नबी युत्तकिल्लाह वला तुतिअल काफिरीन वल मुनाफिकीन इन्ना अल्लाह काना अलीमन हकीमा। आप देखिए, यहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो हुक्म दिए हैं
और या अय्युहन नबीयो, नबी कहकर मुखातिब किया है और ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खास एजाज है, खास जो है वो इकराम है। पूरे कुरान में कहीं आपको नाम लेकर खिताब नहीं किया गया, जैसे
دوسرے انبیاء ہیں، یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، آپ بڑی کثرت سے آپ اس کو پڑھیں گے کہ ان کا نام لے کر مخاطب کیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ جہاں بھی مخاطب کیا گیا ہے وہ لقب سے، جیسے نبی یا رسول سے مخاطب کیا گیا ہے. صرف چار موقع ہیں قرآن میں، چار جگہ پہ جو ہے وہاں پہ آپ کا نام لیا گیا ہے محمد. اور مفسرین کہتے ہیں کہ جن چار جگہوں پہ آپ کا نام لیا گیا ہے تو وہاں بھی مقصد یہ بتانا تھا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. تو اب آپ یہاں پہ دیکھیے کہ یہاں پر بھی یا ایہا النبی، اے نبی. اور آپ دیکھیں گی آیت نمبر 1 سے لے کر 3 تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے تاکید کی ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے آپ پر جو کچھ نازل کیا جاتا ہے آپ بغیر کسی خوف کے اسے لوگوں تک پہنچائیں، کفار منافقین کے پروپیگنڈے کی، ان کی باتوں کی کوئی پرواہ نہ کریں. کیوں؟ اللہ آپ کا مددگار ہے. اب یہاں پہ بھی آپ کا مشن، آپ کا مقام، آپ کا جو خاص اعزاز اور اکرام ہے اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا، یا ایہا النبی، اے نبی. نبی کا نام جب بھی آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت محبت کے ساتھ، بہت پیار کے ساتھ. اور صلی اللہ علیہ وسلم یہ درود ہے، کیونکہ ایک ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے جو کہ حدیث قدسی ہے کہ جبریل علیہ السلام جو تھے وہ تشریف لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا آمین، تیسری سیڑھی پر ممبر کی قدم رکھا تو کہا آمین. صحابہ بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آمین کیوں کہا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ابھی جبریل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے 3 پیغام مجھے دیے ہیں، اور آپ نے کہا کہ جب جبریل علیہ السلام نے جب مجھے ایک بات کہی تو میں نے آمین کہا، دوسری بات کہی تو بھی آمین، اور تیسری بات پر بھی آمین. اور وہ 3 باتیں کیا تھیں؟ ان 3 باتوں میں سے ایک بات میں آپ کو اس وقت بتاتی ہوں جو اس عنوان کے مطابق ہے، وہ یہ تھی کہ جس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے تو وہ شخص تباہ و برباد ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین. تو آپ سوچیں کہ بات کہنے والے جبریل علیہ السلام ہیں، آمین کہنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو کیا اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ اور یہ درود جو ہے یہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سلام اور دعا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بہت سے احسانات ہیں. آپ نے ہم تک اللہ کا دین پہنچانے کے لیے بڑی محنت مشقت کی ہے، بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، گالیاں کھائیں، مکہ کی گلیوں میں بیگانے ہو گئے، اپنے آپ کے دشمن ہو گئے، آپ نے پتھر کھائے، آپ زخمی ہو گئے، آپ نے اپنے گھر مکہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا، ہجرت کر لی آپ نے اللہ کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر. تو ان کے احسانات کا بدلہ ہم نہیں دے سکتے، ہمیں بھی آج وہی کام کرنا ہے. اور لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، پیار کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضرور کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پہلا حکم دیا اتق اللہ، اللہ سے ڈرو. اب آپ دیکھیے کہ یہ ہے پہلا حکم جو کہ دیا گیا کہ آپ اللہ کا تقوی اختیار کریں. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کیوں کہا گیا کہ آپ اللہ تعالی سے ڈریں؟ کیوں کہا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ سے ڈرنے والے ہی تھے. تو دراصل چونکہ آپ کا مقام ہے کہ آپ نبی ہیں, آپ رسول ہیں, تو آپ کو صرف اپنے رب کی پرواہ کرنی چاہیے. آپ کو کافروں منافقوں کی مخالفتیں جو ہیں ان سے بے نیاز اور بے پرواہ ہو جانا چاہیے. آپ کو اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچا دینا ہے. اور آپ نے منافقین کی بات بھی نہیں ماننی, اور اسی طرح کفار کی فرمائشیں کہ ان کے بتوں کو برا بھلا نہ کہا جائے, آپ نے اس کو بھی نہیں ماننا. اور جو حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح کی بات ہے, تو ان سے نکاح کرنا ہے کیوں؟ منہ بولے بیٹوں کے رشتوں کے معاملے میں یہ جاہلیت کی رسم پر ضرب لگانے کا ٹھیک موقع ہے. اب آپ کو خود آگے بڑھ کر اپنے منہ بولے بیٹے زید رضی اللہ عنہ کی متعلقہ کون تھی, حضرت زینب رضی اللہ عنہ, ان سے نکاح کر لینا چاہیے تاکہ رسم قطعی طور پر ختم ہو جائے. اب آپ کو کوئی جھجک محسوس نہیں کرنی چاہیے. یا ایہا النبی, اے نبی, اتق اللہ, اللہ سے ڈریے, اللہ کا تقوی اختیار کیجئے. تو یہ تھا پہلا حکم جو آپ کو دیا گیا. دوسرا حکم ہے وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ, اور کہنا نہ مان اور اطاعت نہ کر کافروں کی اور منافقین کی. کافروں اور منافقین کی آپ اطاعت نہ کیجئے. تو کیا معنی ہے اس کے؟ یہاں پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان کا کہنا نہیں ماننا. اب یہ جو تنبیہ اور تاکید ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کی جا رہی ہے, اس کا یہ نہیں مطلب سے آپ کہ آپ سے کوئی اندیشہ تھا کہ آپ منافقین یا کافروں کی باتوں سے متاثر ہو جائیں گے یا مرعوب ہو جائیں گے, بلکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے اور آپ کے مخالفین جو ہیں ان کو ڈرایا جا رہا ہے کہ کتنا ہی تم لوگ زور لگاؤ, کتنے ہی فتنے اٹھاؤ, میرا پیغمبر تمہاری باتوں پر کان نہیں دھرے گا. کیونکہ پیغمبر کا مقام کیا ہے کہ وہ ڈرتا نہیں ہے, وہ دبتا نہیں ہے. تو دوسرا حکم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا وہ یہ ہے کہ آپ کو کافروں اور منافق جو ہیں, منافقین, آپ کو ان کی باتوں میں نہیں آنا. منافق اور کافر کیا چاہتے تھے؟ کہ آپ اپنی تبلیغ اور دعوت کا کام جو ہے اس کو آپ چھوڑ دیں, آپ جو جاہلیت کے رسم و رواج ہیں آپ ان کے خلاف قدم نہ اٹھائیں. وہ یہ چاہتے تھے کہ آپ جو ہیں ان کے ساتھ کچھ مداہنت کا رویہ اختیار کریں, اور ان کا جو پروپیگنڈا کرنا اور اسلام کے خلاف باتیں کرنا اور وہ جاہلیت کی جو رسم و رواج ہیں ان کو زندہ رکھنا چاہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرا حکم دیا, وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ, اور کفار اور منافقین کی اطاعت نہ کرو. اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا, حقیقت میں علیم اور حکیم تو اللہ ہی ہے. اب دیکھیں کہ یہاں پر اللہ رب العزت کی دو صفات ہمارے سامنے آتی ہیں, ایک ہے علیم اور دوسری ہے حکیم. اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندیشوں کو یہ کہہ کے دور کر دیا کہ دین کی مصلحت کس میں ہے اور کس میں نہیں ہے. اللہ علیم ہے, اللہ حکیم ہے, اللہ خوب جانتا ہے کہ کس وقت کیا کام کرنا چاہیے, کون سا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے اور کون سا طرز عمل اختیار نہیں کرنا چاہیے. تو یہ ہے بات جو اصل, کہ اللہ جانتا ہے اور اللہ کے فیصلوں میں حکمت ہے. ادھر حضرت زید رضی اللہ عنہ جو حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو طلاق دے چکے ہیں, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہماری مرضی کے مطابق کام کرنا ہے, منافقین اور کفار سے دبنا نہیں ہے, ڈرنا نہیں ہے. ہم جانتے ہیں کہ اس سے دین کو جو ہے وہ فائدہ ہوگا, اور ہمارا ہی جو فیصلہ ہے اسی کے اندر جو ہے وہ حکمت ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ کفار اور منافقین دونوں دراصل ایک ہی ہیں، اکٹھا دونوں کا اللہ تعالیٰ نے نام لیا ہے نا، دونوں جو ہے وہ متحد ہیں، اسلام دشمنی میں دونوں ساتھی ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ کافر کھلم کھلا مخالفت کرتے ہیں اور منافق جو ہیں وہ اسلام کا کلمہ پڑھ کر مسلمانوں کے اندر گھس جاتے ہیں، اندر گھس کر جڑوں سے اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو دونوں کے انجام میں کوئی فرق نہیں ہے، منافقین بلکہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ زیادہ سخت نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور یہ جو ان اللہ کان علیما حکیما، یہ اللہ تعالی پر توکل کی دلیل ہے۔ اب دیکھیے ان اللہ کان علیما حکیما، اس میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اللہ پر توکل کیجئے، اپنے رب کے سوا سب سے بے خوف اور بے پرواہ ہو جائیے، اللہ نے جو کچھ آپ کو کرنے کا حکم دیا ہے آپ اسے کر گزریے، کیونکہ اللہ علیم ہے، اللہ حکیم ہے، اور اللہ ہی کے فیصلوں میں جو ہے وہ برکت ہے۔ پھر آیت نمبر 2 میں فرمایا وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ آیت نمبر 2 اور 3، 2 اینڈ 3 سورۃ الاحزاب، اس میں کہا جا رہا ہے کہ وَاتَّبِعْ، اور آپ اتباع کیجئے، آپ پیروی کیجئے۔ اطاعت سے اگلا درجہ ہوتا ہے اتباع کا، ما یوہا جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، الیکا آپ کی طرف، میر ربک آپ کے رب کی طرف سے، تو آپ پیروی کیجئے اس بات کی جس کا اشارہ، جس کی وحی آپ کے رب کی طرف سے آپ کو کی جا رہی ہے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ ہر اس بات سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ یہاں پر جو ہے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ نبی کا جو مقام ہے وہ کیا ہے۔ نبی کا مقام یہ ہے کہ جو اللہ حکم دیتا ہے نبی اس کی اطاعت کرتا ہے۔ پہلے دیکھیں کہ وتابع جو ہے یہ واحد کا صیغہ ہے کہ آپ پیروی کیجئے۔ پھر آپ دیکھیں اسی آیت میں بما تعملون خبیرا، تعملون جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، تو پہلا خطاب واحد ہے، دوسرا جمع کا ہے، جس سے یہ بات پتہ چلتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے وکیل ہیں، اور جو کچھ آپ کریں گے وہی آپ کے پیچھے مسلمانوں کو کرنا چاہیے، آپ امت کے قائد ہیں، آپ امت کے رہنما ہیں، لیڈر ہیں، تو جو کچھ آپ کریں گے وہی کام جو ہے وہ باقی مسلمانوں کو بھی کرنا چاہیے، اور آپ کو کیا کرنا ہے، اللہ کے احکامات کی اطاعت کرنی ہے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اللہ ہر اس بات سے باخبر ہے جو تم لوگ کرتے ہو۔ تو اب اس میں باقی سارے مسلمان بھی اس میں شامل ہیں، اور مراد کیا ہے کہ اللہ کی اطاعت میں جو بھی کیا جائے گا، کرنے والے مسلمان جو کچھ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ خوب جانتے ہیں، کوئی عمل اللہ سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ عمل جب کریں گے تو کوئی چیز اللہ سے جو ہے وہ چھپ نہیں سکتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سب کو جو ہے وہ اللہ رب العزت کی اطاعت کرنی ہے، کفار اور منافقین کی باتوں میں نہیں آنا۔ وتوکل علی اللہ، یہ بھی اسی حکم کی تکمیل ہے کہ لوگوں کی باتوں پر کان نہ دھریں بلکہ اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ کو وکیل بنائیں۔ وکفا باللہ وکیلا، اور کافی ہے، وکفا اور کافی ہے، باللہ اللہ، وکیلا کارساز، اور اللہ ہی پر جو بھروسہ رکھنا ہے یہی چیز جو ہے یہ عمل جو ہے وہ کافی ہے. تو اس سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ دین کے اوپر عمل کرتے وقت پورا اعتماد اللہ پر کرنا چاہیے. اللہ کا اپنے بندوں سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے احکام کی ہر حال میں اطاعت کرے، اور اللہ کے احکام پر عمل کرتے وقت جو اس راستے میں مشکلات آئیں، جو تکلیفیں پیش آئیں، تو اس سے گھبرائے نہیں، اللہ ہی ان مشکلات سے نکالے گا، اللہ ہی ان مسائل سے نکالنے کی راہ جو ہے وہ پیدا کرے گا. اور ان کا مقام کیا ہے کہ بس صرف اللہ کی جو ہے وہ اطاعت کرنی ہے. آپ یہ جو تین آیتیں ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اپنا جائزہ لیں، آپ اپنا محاسبہ کریں. آپ دیکھیں کہ آپ قرآن کو پڑھ چکی ہیں، ماشاءاللہ یہاں تک آپ پہنچی ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ کتنی ایسی چیزیں ہیں آپ کے گھر میں، آپ کے خاندان میں، اور آپ کی اپنی ذات میں، اور وہ جو اسلام سے ٹکراتی ہے. آپ کرنا چاہتی ہیں، آپ قائل ہیں، آپ کو پتا ہے کہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے اور یہ میرے رسول کا اسوہ ہے، اور یہ ایک مسلمان کا کردار بنتا ہے. پھر آپ کیوں رک جاتی ہیں؟ آپ کیوں ٹھہر جاتی ہیں؟ آپ کیوں سوچ میں پڑتی ہیں؟ آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ آپ سوچتی ہیں لوگ کیا کہیں گے، گھر والے کیا کہیں گے؟ آپ نیکی کی طرف قدم اٹھاتے ہوئے جھجک محسوس کرتی ہیں؟ آپ باتوں سے، تانوں سے، پروپیگنڈے سے آپ جو ہیں وہ دبتی ہیں، آپ گھبراتی ہیں، آپ پریشان ہوتی ہیں، لوگ کیا کہیں گے، گھر والے کیا کہیں گے، خاندان والے کیا کہیں گے، جاہلیت کی رسمیں جو سال ہا سال سے ہمارے خاندان میں چلی آ رہی ہیں، آخر میں ان کو کیسے توڑوں، کیا کروں، کیسے قدم اٹھاؤں؟ تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں کو ایک ہی بات جو ہے وہ کہی گئی ہے، اور وہ یہ صرف رب کی پرواہ کرنی ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، لوگوں سے بے نیاز ہونا ہے، لوگوں کی باتوں پر کان نہیں دھرنا، کافر اور جو منافق ہیں ان کی باتوں سے متاثر نہیں ہونا، مرعوب نہیں ہونا، اور اللہ کو اپنا وکیل بنانا ہے. آیت نمبر 4 میں بڑی زبردست مثال دی گئی ہے. آیت نمبر 4 سے لے کر 6 تک، ان 6 آیتوں میں منہ بولے بیٹے کے معاملے میں جو جاہلیت کی رسم تھی اس کی اصلاح کی ترغیب دی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ جو رسمیں ہیں ان کا عقل سے، فطرت سے، دین سے کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، یہ رسمیں لوگوں کی من گھڑت بدعتیں ہیں. اور ایک مسلمان کا یہ کردار ہے، اور یہاں پہ تو خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے پھر ان کے توسط سے تمام مسلمانوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ معاشرتی زندگی میں جتنے یہ تضاد ہے، یہ جو کنٹراڈکشن ہے، منافقت ہے، اس کو پاک کر دیا جائے، اور رسمیں جو ہیں ان کو خدا حافظ کہا جائے. تو اسلامی معاشرے میں سب سے اونچا درجہ اور سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہے، امہات المومنین کا. آئیے اس پس منظر میں ہم 4 سے لے کر 6 تک کی جو آیات ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں. سب سے پہلے کہا ما جعل اللہ نہیں رکھا اللہ نے، نہیں بنائے اللہ نے لرجل، کسی آدمی کے لیے، اللہ نے کسی آدمی کے لیے نہیں بنائے، من قلبینی دو دل، فی جوفہ ہی اس کے سینے میں. اب آپ دیکھیں کہ آپ کو یہ تو پتا ہی ہے کہ قلب دل کو کہتے ہیں، اور قلبین دو دل، جوف جو ہے جیم و فا اس کا روٹ ہے، اور یہ کہتے ہیں ایسی چیز کو جو اندر سے خالی ہو، کھوکھلی چیز، خول کو کہتے ہیں. جیسے یہ منہ کا جو اندر کا حصہ خالی ہوتا ہے اس کے لیے بھی جوف لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اسی طرح سینے کو بھی کہا جاتا ہے. تو यहाँ पे जौफ जो है इसके माने सीने के हैं, धड़ के हैं। पहली बात अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ने किसी शख्स के धड़ में, सीने में दो दिल नहीं रखे। इसके माने ये हैं कि एक आदमी एक वक्त में या तो मोमिन हो सकता है या मुनाफिक, या सच्चा हो सकता है या झूठा, बदकार हो सकता है या नेकोकार। ऐसा नहीं है कि उसके सीने में दो दिल पड़े हुए हैं कि एक दिल में तो इखलास है और दूसरे में मुनाफ़क़त है, एक में जो है वो सच्चाई पाई जाती है दूसरे में झूठ पाया जाता है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक वक्त में एक इंसान की दो हैसियतें हों, दो पोजीशन हो, वो दो किरदार अदा कर रहा हो, या वो मोमिन होगा या मुनाफिक या काफिर होगा या फिर वो मुस्लिम होगा। मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैन फी जौफिह, अल्लाह ने किसी शख्स के धड़ में दो दिल नहीं रखे। ये जो आयत है ये फिक्र और इरादे की मुनाफ़क़त उसको बयान करती है। कुछ लोग होते हैं वो क्या कहते हैं कि दुनिया भी रखनी चाहिए और दीन भी रखना चाहिए, और थोड़ा इधर और थोड़ा उधर, जमाना साज होना चाहिए, मौका शनास होना चाहिए, चलो तुम उधर को हवा हो जिधर की। तो यहाँ पे ये आयत बता रही है कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। एक वक्त में आप या तो जो है वो अल्लाह की बात मान रहे हैं या फिर जो है वो अल्लाह के कानून के खिलाफ चल रहे हैं। ये आयत जो है ये सोचने समझने पर मजबूर करती है कि आदमी के सीने में दो दिल ना होना बताता है कि वो लोग जिनकी जिंदगी में कंट्राडिक्शन पाया जाता है, तजाद, मुनाफ़क़त, बदअमली, बेअमली, तो वो अल्लाह के मंसूबे के खिलाफ चलते हैं। जब इंसान को एक दिल दिया गया है तो उसकी सोच भी एक होनी चाहिए, उसका एक रूप, एक रंग, एक किरदार होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि एक इंसान जो है वो जाहिलियत की रस्मों को भी लेके चल रहा हो और उसके साथ ही वो अल्लाह को खुश करने का नारा भी लगा रहा हो, वो दुनिया को भी राजी करना चाहता हो और उसके साथ वो सोचता हो कि मैं कुरान के मुताबिक भी अमल करता हूं। तो ये है इसका निचोड़, इस आयत का, जो शुरू में कह दिया। अब मजीद इसको मिसालों से बताया गया है। मिसाल नंबर एक है कि वमा जाला अजवाजकुम, और नहीं बनाया तुम्हारी बीवियों को, जौज वाहिद है, अजवाज जमा है, अल्लाई जो है ये अल्लाती की जमा है, ये इसम मौसूल है, प्रोनाउन, जैसे कोई नाम इस्तेमाल होता है फिर उसके बाद ही आता है, शी आता है, तो ही और शी जो है उसके लिए जैसे आता है अल्लाजी अल्लाती, लेकिन आमतौर पे आप वाहिद का सीगा पढ़ती हैं और या फिर अल्लाजीना ज्यादा आपने पढ़ा है, ये जैसे ये अल्लाई ये अल्लाती की जमा है, ये सब मौसूल है। तो अब यहां पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि और नहीं बनाया तुम्हारी बीवियों को अल्लाई, वो जो तुज़ाहिरूना, तुम मां कह बैठते हो। अल्लाह ताला ने तुम्हारी उन बीवियों को जिन्हें तुम जो है जिनसे तुम जिहार करते हो, मिन हुन्ना, उनको उम्महातिकुम, तुम्हारी माए, ना उसने तुम लोगों की उन बीवियों को जिनसे तुम जिहार करते हो, तो जाहिर हूं ना तुम जिहार करते हो, मिन हुन्ना, उनमें से उम्महातिकुम, तुम्हारी माए। इसके क्या मानी है? ये जो जिहार है ना, वैसे इसका रूट है ज़ाहारा, और ये पीठ को कहते हैं, पीठ के लिए इस्तेमाल होता है ना, और सूरज के लिए भी आता है, जैसे जोहर का वक्त, सूरज जो है जब उरूज के बाद जवाल की तरफ आता है तो पीठ मोड़ता है, जैसे कहते हैं जोहर का वक्त हो गया। जिहार जो है ये अरब की एक खास इस्तलाह है, एक खास टर्म है। कदीम जमाने में अरब के लोग बीवी से लड़ते हुए कभी ये कह बैठते थे कि तेरी पीठ मेरे लिए मेरी माँ की पीठ जैसी है, और जब ये बात वो अपनी बीवी को कह देते थे, उनके मुंह से ये बात निकल जाती थी, तो वो ये समझ लेते थे कि अब मेरी बीवी मुझ पर हराम हो गई। क्यों? خود ہی اپنے منہ سے یہ فضول بات نکالتے تھے اور پھر یہ سمجھتے تھے کہ بیوی حرام ہو گئی اور اب اس کو ماں سے وہ کہتے تھے ہم نے اس کو ماں سے تشبیہ دے دی ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بیوی کو ماں کہنا یا ماں کے ساتھ تشبیہ دے دینا اس سے وہ ماں نہیں بن جاتی. ماں تو وہی ہے جس نے بچے کو جنا ہے. زبان سے کسی کو ماں کہہ دینا حقیقت کو نہیں بدلتا کہ جو بیوی تھی وہ تمہارے کہنے سے ماں بن جائے. اور یہ جو زہار کا قانون ہے یہ انشاءاللہ آپ سورت مجادلہ میں پڑھیں گی, آیات ہیں وہاں پہ 2 سے 4 تک, وہاں پہ جو ہے زہار کا قانون تفصیل سے بیان ہوا ہے. اور یہاں پہ محض اشارہ کیا گیا ہے کہ تم یہ باتیں جو اپنی زبان سے نکالتے ہو تو تمہارے کہنے سے ایسا نہیں ہو جاتا کہ تم جو کہتے ہو وہ ایسا ہی ہو جائے. کسی کو ماں کہہ دینے سے وہ ماں نہیں بن جاتی, نہ بیٹا کہنے سے وہ بیٹا بن جاتا ہے. تو پہلی مثال جو ہے وہ یہ دی گئی. دوسری مثال جو دی گئی کہ وما جعل ادعیاکم ابناءکم, دوسری مثال دی گئی کہ وما جعلکم اور نہیں بنایا ادعیاکم. ادعیاکم جو ہے اس کا روٹ ہے دال عین واو, اور اس کے معنی ہوتے ہیں کہ بلانا پکارنا. اور یہاں پر مراد کیا ہے, منہ بولے بیٹے, اسے اس کے معنی ہے منہ بولے بیٹے. کیونکہ عربوں کے ہاں بھی یہ رواج تھا کہ وہ کسی کو بھی کہہ دیتے تھے کہ یہ میرا منہ بولا بیٹا ہے. اور یہاں پر یہ جو کہا گیا کہ وما جعلا اور نہیں بنایا ادعیاءکم تمہارے منہ بولے بیٹوں کو ابناءکم تمہارے بیٹے, یعنی ادعیاءکم دال عین واو سے ہی ہے کہ جسے تم جو ہے وہ اڈاپٹ کر لیتے ہو, جسے تم اپنی بس زبان سے پکار کر کہتے ہو ابناءکم کہ ہم تمہارا بیٹا, یعنی جسے تم کہتے ہو کہ ہاں اب یہ میرا بیٹا ہے, تو اس سے وہ تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا. ذالکم قولکم بافواہکم, یہ تو وہ باتیں ہیں جو تم لوگ اپنے منہ سے نکال دیتے ہو. بافواہکم فا و ہا اس کا روٹ ہے, اور بہت سے منہ سے نکلی ہوئی بات کو کہتے ہیں. تو افواہ جو ہے اس کے معنی ہے منہ, کم تمہارے, تو یہ تمہارے منہ سے نکلی ہوئی بس باتیں ہیں, ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اب آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ یوں کوئی بیٹا تو نہیں تھا, جو پیدا ہوئے بھی تو وہ فوت ہو گئے. حضرت زید رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے, اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو اپنا متبنہ بنا لیا تو ہم لوگ انہیں زید بن محمد کہہ کر پکارتے تھے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر زید بن حارثہ کہنا شروع کیا. یہ بخاری کی روایت ہے. کیونکہ اس حکم کی تعمیل میں سب سے پہلے جو جاہلیت کی رسم کو توڑا گیا اور جو اصلاح نافذ کی گئی وہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کی بجائے ان کے حقیقی باپ کی نسبت سے زید بن حارثہ کہنا شروع کر دیا گیا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ زید بن حارثہ کو پہلے سب لوگ زید بن محمد کہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آیت نازل ہونے کے بعد انہیں زید بن حارثہ کہا جانے لگا. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد یہ بات حرام قرار دی گئی کہ کوئی شخص اپنے حقیقی باپ کے سوا کسی اور کی طرف اپنا نسب منسوب کرے. اسے بخاری مسلم نے روایت کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے آپ کو اپنے باپ کے سوا کسی اور کا بیٹا کہا حالانکہ وہ جانتا ہو کہ وہ شخص اس کا باپ نہیں ہے,
اس پر جنت حرام ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ دوسری جو اصلاح تھی وہ کیا تھی کہ بیٹا اسی کا ہے کہ جس کا وہ نسب ہے, تو اسی سے جو ہے اس کو پکارا جانا چاہیے. اس سے کیا بات پتا چلتی ہے کہ یہاں پر جو ادعیا کا لفظ ہے یہ دیون کی جمع ہے, ادعیا دیون کی جمع ہے اور دال عین واو روٹ ہے, اور دعیون وہ لڑکا ہے جس کو منہ بولا بیٹا کہا جاتا ہے. تو جس طرح ایک انسان کے پہلو میں دو دل نہیں ہوتے, جس طرح بیوی کو ماں کہنے سے بیوی ماں نہیں بن جاتی, بالکل اسی طرح منہ بولا بیٹا تمہارا بیٹا نہیں بن جاتا. دوسرے بیٹوں کے ساتھ وہ میراث میں شریک نہیں ہو سکتا, اور نہ حرمت نکاح کے مسائل اس پر عائد ہوں گے کہ بیٹے کی متعلقہ بیوی باپ پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے, ایسا نہیں ہو سکتا. تو حضرت زید رضی اللہ عنہ کی جو متعلقہ تھی بیوی حضرت زینب رضی اللہ عنہا, ایسا نہیں ہے کہ آپ کا اب ان سے نکاح نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہ آپ کا حقیقی بیٹا نہیں ہے, یہ منہ بولا بیٹا ہے. تو اس لیے کیا کرنا ہے کہ یہ جو رسمیں ہیں, یہ جو رواج ہے, ان کو جو ہے وہ توڑنا ہے, ان کو چھوڑ دینا ہے. واللہ یقول الحق, اللہ وہ بات کہتا ہے جو حق ہے, وہو یہدی السبیل, اور وہ صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. السبیل ایسے راستے کو کہتے ہیں جو کھلا ہو, کشادہ ہو. تو اسلام جو ہے, دین اسلام جو ہے, وہ السبیل کی طرف رہنمائی کرتا ہے, اللہ السبیل کی طرف رہنمائی کرتا ہے. آیت نمبر 5 میں فرمایا ادعوہم لآبائہم, ادعوہم آپ پکاریے, آپ پکاریے ان کو, یہ جو منہ بولے بیٹے ہیں آپ ان کو پکاریے, لآبائہم ان کے باپوں کے نام کے ساتھ. حمزہ با واو اس کا روٹ ہے اور اب واحد ہے, ابا اس کی جمع ہے. ہوا اقسط عند اللہ, وہ زیادہ درست ہے اللہ کے نزدیک. اقسط قاف سین قا قسط, یہ ذوی الازداد میں سے ہے, عدل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یہ عدل سے ہٹنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پہ یہ سپرلیٹیو ڈگری ہے, افعلو کے وزن پر اسم تفضیل ہے, کہ بچوں کو ان کے والد کے نام سے پکارنا چاہیے اور یہ زیادہ درست ہے, یہ زیادہ ٹھیک ہے اللہ کے نزدیک. تو یہاں پر جو ہے کیا بات پتا چلتی ہے کہ کسی بھی بچے کو اس کے باپ کے نام سے پکارنا چاہیے, ایسے نہیں کہ کسی کے اور کے نام سے اس کو پکارا جائے. جیسے مثلا آپ دیکھیں کہ یہاں پر پھر عمل کے اصول کیا سامنے آتے ہیں, کہ مثلا آپ دیکھیں کہ شادی کے بعد عورت جو ہے اس کو اپنے باپ کی ولدیت نہیں چینج کرنی چاہیے, کہ آپ کا جو نام ہے آپ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے والد کا نام لگنا چاہیے, شوہر کا نام نہیں. یہ انگریزوں کی رسم ہو سکتی ہے لیکن اسلام کا یہ طریقہ نہیں ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ بچوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارا جائے. ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ, تو ایک تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو, اور دوسری یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ عام طور پہ بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کسی بچے کو جو ہے وہ کسی اور کی نسبت سے پکارا جائے. فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ, اگر تمہیں معلوم نہیں ہے, اگر تمہیں معلوم نہیں ہے آبَاءَهُمْ ان کے باپ کون ہیں, فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ, تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں, وَمَوَالِيكُمْ اور تمہارے رفیق ہیں. بولام یا روٹ ہے, مولا واحد ہے, موالی اس کی جمع ہے. تو
پہلی بات تو یہی ہے کہ منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف پر مبنی بات ہے، یہ زیادہ عدل والی بات ہے. اور اگر کسی کا پتہ نہ چلے کہ ان کا باپ کون ہے تو اتنا یاد رکھو کہ وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور تمہارے رفیق ہیں. اب کسی کا باپ پتہ ہی نہیں ہے، جیسے جنگ ہو گئی اور اس کے نتیجے میں کچھ بچے ہیں، پتہ ہی نہیں کہ ان کا باپ کون ہے، نام نہیں بچوں کو پتا، تو بھی آپ اپنا نام ان کو نہیں دے سکتے، یعنی کسی سے خام خواہ نسب نہیں ملایا جا سکتا. یا جیسے غلام تھے اس زمانے میں، لونڈیاں غلام بہت سے، اور اگر ان کو اپنی نہیں پتا کہ ہمارا کون ہے تو بھی ان کو آپ اپنا نام یا نسب جو ہے وہ نہیں دے سکتے. تو پھر تمہاری اور ان کی آپس میں حیثیت کیا بنتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور وہ تمہارے رفیق ہیں. اس کے معنی ہے کہ پھر جو ہے پھر بھی تم ان کو اپنا بھائی سمجھو، اپنا دوست سمجھو، بیٹا مت سمجھو. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر جو ہے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ حقیقی باپ جو ہے انہی سے نسبت دی جا سکتی ہے اور باقی ساری نسبتیں جو ہیں وہ ختم کر دی جائے. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. کس بات پر؟ فیما اخطأتم بہی، اس معاملے میں، فیما اس میں جو، اخطأتم غلطی ہوئی تم سے، بہی اس کی، کہ اور جو بات تم سے غلطی سے ہو گئی ہے اس پر تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہے. یہ اخطأتم، خا طا حمزہ، اس کے معنی ہے کہ غلطی سے، نادانستہ، نادانستگی میں غلطی سے اگر کچھ ہو گیا تو اس پر تو اللہ نہیں پکڑے گا. ولیکن، لیکن، اور لیکن ما تعمدت قلوبکم، ما جو تعمدت ارادے سے کیا، عمدن، عین میم دال جو ہے اس کا روٹ ہے، اور اصل میں عمود جو ہے خیمے کی اس لکڑی کو کہتے ہیں جس پہ خیمے کا انحصار ہو. آپ وہ حدیث بھی آپ نے یاد کی ہوگی، الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے. تو عین میم دال کا مطلب ہوتا ہے ٹیک لگانا، اعتماد کرنا، کسی چیز پر کسی کا انحصار ہونا. تو تعمدت ارادے سے کرنا، قصدن کرنا، جان بوجھ کر کرنا. آپ اردو میں بھی بولتے ہیں نا عمدن اور خطان، عمدن جان بوجھ کر اور خطا بھولے سے. اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ ولکم ما تعمدت، لیکن وہ جو تم نے جان بوجھ کر کیا، جو دل کے ارادے سے کیا، قلوبکم تمہارے دلوں نے، تو اس پر تو پھر اللہ تمہاری ضرور گرفت کرے گا. وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اب ایک اس کے معنی یہ ہیں کہ اب تک جو غلطیاں ہوئیں ان کو تو اللہ نے معاف کر دیا، اس پہ نہیں اللہ پوچھے گا، کیوں؟ تمہیں پتہ ہی نہیں تھا، تو بھولے سے بغیر ارادے کے تم سے ہو گئیں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے زید بن محمد کہا جاتا تھا، لیکن جب آیت نازل ہوئی ایسا نہیں کیا گیا کہ اچھا بیٹا ہی کوئی نہیں، اب کیا کروں، بہت ہی اداسی ہوگی اور پھر اب لوگ کیا کہیں گے. فوراً فوری طور پر زید بن محمد، زید بن حارثہ کے نام سے پکارے جانے لگے. تو محمد کا نام آئے تو کیا کہنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ ایک بچے کو کسی اور کا نام، اس کے اصل باپ کے علاوہ کسی کا نام دینا شریعت میں حرام کر دیا گیا کہ یہ حرام ہے. اور جو جان بوجھ کر ایسا کرے گا، اس کو پتا ہے کہ میرا باپ فلاں ہے، جو اس کا باپ نہیں ہے تو اس پر جنت حرام ہے. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. تو اس لیے یہاں پہ بھی بڑے سخت الفاظ ہیں کہ اللہ اس بات پر ضرور تمہاری گرفت کرے گا کہ اگر تم جان بوجھ کر کسی اور کے نام سے جو ہے بچے کو پکارتے ہو. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور ہے اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا. تو اللہ تعالیٰ
किन चीजों पे दरगुजर करता है, किन पर रहम फरमाता है जो इंसान से भूले से होती हैं, जो इंसान से गलती हो जाती है। तो ये है जो असल बात यहां पे बताई जा रही है कि अगर कोई गलती से कर लेगा तो उसको तो अल्लाह ताला जो है वो माफ कर लेगा, यानी अगर किसी से गलती से हो गया है लेकिन जानबूझ कर करेगा तो उस पर अल्लाह ताला जो है फिर उसकी साख जो है वो गिरफ्त करेगा। तो ये जो आयत है आयत नंबर 5, ये बताती है कि इस्लाम के निजाम में कोई खिलाफे फितरत चीज दाखिल नहीं हो सकती। इस्लाम के निजाम में कोई खिलाफे फितरत चीज दाखिल नहीं हो सकती। और ये जो आयत नंबर 5 में ये जो हिस्सा है कि फइन लम तअलमु आबाअहुम फइख्वानुकुम फी दीनी व मवालीकुम, अहले अरब का ये भी एक मुआशरती उसूल था कि वो क्या करते थे कि वो उनके यहाँ एक तरीका होता था खानदानों और कबीलों के साथ एसोसिएट होने का, जुड़ने का, कि तरीका होता था हिल्फ और विला का। हिल्फ हलफ यानी कसम खाना, और विला जो है उसमें वो क्या करते थे कि वो जैसे किसी की भी जिम्मेदारी ले लेते थे। खानदान के आजाद करदा गुलाम का विला भी आजाद करने वाले खानदान को हासिल हो जाता था। जैसे अगर आजाद करदा गुलाम मरता, इसका कोई वारिस नहीं है, तो इसकी विरासत जो थी जिसने आजाद किया उसको मिल जाती थी। खानदान या कबीले में वो बाहर से कोई शख्स भी शामिल करना चाहते या कोई शामिल होना चाहता तो उसको वो शामिल कर लेते थे और फिर उस पे वो कसम खा लेते, हल्फ उठा लेते। तो इस तरह यानी बास खानदान, बास खानदानों के जो थे वो विला होते थे, मवाली होते थे, साथी होते थे, उसको खानदान की जो है वो सर क्या कहते हैं सरपरस्ती हासिल हो जाती थी। जैसे कोई कत्ल ही हो गया है और एक खानदान का कत्ल हो गया है और उस खानदान के साथ किसी और खानदान ने भी, कबीले ने भी वलायत का हल्फ किया हुआ है। अब एक खानदान का अगर कोई आदमी कत्ल हो गया है, यानी उस उनसे किसी दूसरे खानदान का आदमी कत्ल हो गया है, तो अब ये जो खानदान और कबीले जिनकी आपस में जो है वो भाईचारा है, विलायत है, यानी आपस में उन्होंने कोई एग्रीमेंट और मुआहदा किया हुआ है, तो अब सब मिलकर उसकी पैसे जो है वो देंगे, किसास को अदा करेंगे। उनके यहाँ किसास कितनी थी? 100 ऊंट। तो अब यहां पर भी यही बात बताई जा रही है कि असल चीज जो है ना, जो असल रिश्ते हैं, बाकी दोस्ती और दीनी बहन भाई और एक दूसरे की मदद करना ये ठीक है, लेकिन तुम्हारे आपस में मुआहदे करने से, कस्में खाने से जो रिश्ते हैं ये बदल नहीं सकते। तो इस चीज की जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस्लाह कर दी। अच्छा, इसकी रोशनी में आप भी अपना जायजा लें। जैसे आज हम भी सुनते हैं कि कोई कहता है कि फला औरत जो है ना, फला मर्द की जो गैर महरम है, जानते भी नहीं है, बस कहती है, औरत कहती है वो मेरा भाई बना हुआ है, कोई मर्द कहता है वो मेरी जो है ना वो बहन बनी हुई है, तो ये क्या है? ये जायज नहीं है। भाई वही है जो सगा भाई है और बहन वही है जो सगी बहन है। जो बाप के नसब से है तो वो तो बहन भाई है, बाकी जो है वो बहन भाई नहीं हो सकते। इसी तरह फलां फलां की माँ, फलां लड़का फलां औरत का बेटा बना हुआ है, फलां उसका उसकी माँ बनी हुई है, ये भी जो है ये ठीक नहीं है। हाँ, प्यार से अगर कोई किसी को माँ कह दे, बहन कह दे, और या ये कि बेटा कह दिया जाए, कि किसी को बेटी कह दिया जाए, तो इस्लाम इसकी जो है इजाजत देता है, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। जैसे अक्सर आदमी दूसरों के बच्चों को बेटा कह के पुकारते हैं मोहब्बत से, शफकत से, तो ये जायज है, लेकिन बिल्कुल उनके साथ सगे बच्चों की तरह ट्रीट करना और उनको समझना कि ये मेरा सगा बच्चा ही है और विरासत में भी और फिर नसब और नाम और सब कुछ, तो इस्लाम इसको जायज करार नहीं देता। और इसी में यहाँ पर फिर एक सवाल पैदा होता है कि जैसे बाज लोग जो है वो अडॉप्ट कर लेते हैं, जैसे अभी पिछले दिनों मेरे पास एक सवाल आया था कि
इमिग्रेशन के लिए, पीछे से जैसे यहां से किसी आदमी ने या वहां से किसी आदमी ने इमिग्रेशन देने के लिए, तो पीछे से अपने भाई के बच्चे को या बहन के बच्चे को जो है वो उनका नाम चेंज करके अपनी वल्दिया दे के यहाँ पर लाया है कोई, या वहां पे लाया है या लाना चाह रहे हैं, कागज दायर किए हैं, तो आप देखें कि ये जायज ही नहीं है और फिर मजीद इस पे इंसान करे तो ये इसकी फिर क्या हैसियत बनती है। या फिर इसी तरह बाज़ोकात जो है वो मसलन अफगानिस्तान में जिहाद हुआ, जंग हुई, बहुत से लोग शहीद हो गए, उनके बच्चे हैं, या फिर इराक है, फिलिस्तीन है, कश्मीर है, तो जहां तक बात है उनकी कफालत करने की, उनकी मदद करने की, आप लोग कर सकते हैं। आप उनको सालाना दे रहे हैं, आप आपने कहा है कि हम ये जो यतीम बच्चे हैं हम इनकी कफालत करेंगे, लेकिन इसका ये नहीं मतलब कि आप उसको जो है अडॉप्ट कर लें, कि आप ही का नाम जो है उनके नाम के साथ लगा दिया जाए। और जैसे अभी कल भी एक औरत मेरे पास आई हुई थी और बता रही थी कि मेरी यहाँ पे मेरी स्टूडेंट रह चुकी है, कुरान उन्होंने पढ़ा और बहरहाल बहुत उदास भी होती है, रोती भी है कि मेरी नंद के यहाँ कोई बच्चा नहीं था, अल्लाह ताला ने मुझे दो बेटे दिए, फिर बेटी थी, और फिर उसके बाद जब बेटा पैदा हुआ तो मैंने अपनी नंद को जो है वो दे दिया। तो अब ये कि इसमें ये है कि आप अगर जैसे बच्चा किसी के पास है तो बच्चा जो है उसको जिसके पास भी है उसकी वल्दियत नहीं दी जा सकती। और बाज लोग ये कहते हैं कि हमारी जायदाद सब चीजें कैसी जाएंगी, तो उसकी हैसियत कलाला की है, वो पीछे आप सूरत निसा में पढ़ चुकी है ना, और वो ऐसा नहीं कर सकते कि किसी के बच्चे को अपना बेटा बना लिया है और आप अपना वो नाम भी अपना दे दें, तो नाम जैसे जो असल बाप है उसी का नाम होना चाहिए और वो अपने बाप से विरासत पाएगा, और वो लोग जो है वो 1/3 दे सकते हैं अगर देना चाहे, उससे बढ़कर नहीं। तो बहरहाल ये और भी बहुत से इसमें अहकाम निकलते हैं, आप स्कॉलर से भी राय ले सकते हैं, लेकिन असल चीज क्या है कि दीन को उसकी असल हैसियत में नाफिज करना चाहिए। मसलन जैसे एक औरत ये कहने लगी कि मैं अपने शादी के बाद भी अपने नाम के साथ जो है वो अपने वालिद का नाम लगाती थी, तो मेरे शोहर इस पर नाराज होते थे ना कि तुम जो है वो मेरा नाम क्यों नहीं लगाती। तो ये तो इस्लाम का तरीका नहीं है। इस्लाम का तरीका क्या है कि बाप का नाम ही लगता है, शादी से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शादी से हाँ इतना है कि वो मियां बीवी है ना, जो शोहर की और बीवी की हैसियत है, लेकिन नाम वालिद का ही लगेगा। और बाज शोहर और बाज लोग जो है वो ये चाहते हैं और नाराज हो जाते हैं कि हमारा जो फैमिली का नाम है वही उस औरत को भी लेना चाहिए। तो इस सिलसिले में जो आप अरबों को देख लें, कभी भी कोई भी औरत हो तो उसके नाम जो है उसका जो है वो असल नाम जो है वही उसका बाप का नाम उसके साथ रहता है, और ये इस्लाम का तरीका है और इसी को हमें रवाज देना चाहिए, इसी को आम करना चाहिए और इस पे नाराज नहीं होना चाहिए। जिंदगी के हर मामले में छोटा हो या बड़ा कि मेरा रब का जो फैसला है इसी में मेरे लिए और हम सबके लिए जो है वो खैर है, और इन चीजों को फिर नाफिज करना चाहिए। आते हैं आयत नंबर 6 की तरफ। अन्नबियु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि नबी, अब फिर देखें कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है, अन्नबियु नबी, और यहाँ पे अलिफ लाम है, और आपको पता है कि अलिफ लाम जो है वो किसी चीज को खास कर देती है, नाउन बना देती है, तो अन्नबियु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औला, औला जो है ये अफालू के वजन पर है, क्योंकि इसके अंदर हरफे इल्लत आया ना, मैंने आपको बताया था कि 3 हरूफे तहजी के लफ्ज ऐसे हैं जो बीमार कहलाते हैं, अलिफ वाव और या, ये अपनी शक्ल तब्दील कर लेते हैं, ये कभी एक दूसरे से चेंज हो जाते हैं, कभी कुछ इनको होता है कभी कुछ होता है, तो इसकी वजह से अफालू के वजन पर ये आपको नजर नहीं आ रहे। औला का वजन है क्योंकि इसके अंदर आपको ये वाव भी नजर आ रहा है ना, और यहाँ पे औला जो है इसके मानी है अहक्कु, अहक्कु औला जो है जैसे ज्यादा हकदार है, اولا کے معنی ہے زیادہ حقدار ہے، زیادہ قریبی ہے، جیسے وولام یا جو ہے اس کا روٹ ہے، اور اولا کے معنی ہے بہت تعلق کا حقدار، زیادہ قریبی، زیادہ حق رکھنے والا. تو زیادہ حق رکھنے والا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، زیادہ حق ہے بالمومنین، مومنین کے لیے. بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اہل ایمان کے لیے جو ہیں وہ زیادہ حق رکھتے ہیں. من انفسہم، من سے انفسہم ان کی جانوں سے بھی، یعنی ان کی اپنی ذات پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق جو ہے وہ مقدم ہے. وازواجہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں، ازواج مطہرات، امہاتہم ان کی مائیں ہیں، اور پیغمبر کی بیویاں ان کی مائیں ہیں. آیت نمبر 6 کا یہ جو ابتدائی حصہ ہے، یہاں پہ دو باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. پہلی بات، بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے، اپنی ذات سے بھی بڑھ کر نبی کی حیثیت ہے. اس کے معنی یہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمانوں سے، اور مسلمانوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق ہے، وہ تمام دوسرے انسانی رشتوں سے اونچا ہے، بلند ہے. کوئی رشتہ اس رشتے سے اور کوئی تعلق اس تعلق سے جو نبی اور اہل ایمان کے درمیان ہے، اس میں ذرہ بھی نسبت نہیں رکھتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے ان کے ماں باپ سے بھی بڑھ کر شفیق ہیں، رحیم ہیں، ان کی اپنی ذات سے بھی بڑھ کر ان کے خیر خواہ ہیں. ان کے ماں باپ، ان کے بیوی بچے نقصان پہنچا سکتے ہیں، خود خرچی کر سکتے ہیں، ان کو گمراہ کر سکتے ہیں، ان کو جہنم کی طرف لے جا سکتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے حق میں وہی بات کرنے والے ہیں جن میں ان کی حقیقی فلاح ہے، جن میں ان کا فائدہ ہے. تو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے سب سے بڑھ کر مقدم ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ نافع ہیں، بالکل اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مسلمانوں پر یہ حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو، اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھیں. دنیا کی ہر چیز سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں. اور اس آیت کے حصے کے معنی ہیں کہ اپنی رائے پر رسول اللہ کی رائے کو، اپنے فیصلے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو، اور آپ کے ہر حکم پر اپنا جو دل چاہ رہا ہے اس کو چھوڑ کر آپ کے حکم کے آگے سر اطاعت خم کر دیں، سر تسلیم خم کر دیں. یہ ہے اس کے معنی، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. بلا شبہ نبی تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر بھی مقدم ہے، اپنی ذات سے بڑھ کر بھی جو ہے وہ بالا تر ہے. اور دوسری بات، وازواجہ امہاتہم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں، نبی کی جو بیویاں ہیں وہ ان کی مائیں ہیں. اچھا، یہاں پر آپ یہ بات یاد رکھیں، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، تھوڑے سے لفظی اختلاف کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کے باپ اور اولاد سے اور تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں. اس کے کیا معنی ہے؟ کہ ایک شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرنی چاہیے؟ اپنی ذات سے بھی بڑھ کر، اپنے والد سے بھی بڑھ کر، اور اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر، اور تمام انسانوں سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے. ایک دفعہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے عمر، تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ اور آپ کو پتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے بہادر بھی تھے، دلیر بھی تھے. فوراً بولے، کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے ساری دنیا سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں، پر اپنی ذات سے زیادہ نہیں. کیا کہا؟ کہ سب سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں، لیکن میری جو اپنی ذات ہے اسے میں آپ سے زیادہ محبت کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، تمہارا ایمان ہی مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم مجھے اپنی ذات سے بھی بڑھ کر نہ چاہنے لگو. یعنی تمہیں اپنی ذات سے بڑھ کر جب تک تم محبت نہیں کرو گے تو تمہارا ایمان نہیں مکمل ہو سکتا. تو اس سے کیا بات پتا چلتی ہے؟ اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے اپنی ذات سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا. تو اس کے معنی کیا ہیں؟ کہ ہمیں اپنی ذات سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے. اور یہ محبت جو ہے یہ خالی خولی نہیں، عمل اس بات کو ثابت کرے گا کہ محبت کیسی ہے. جب سے اعلان محبت کا کیا ہے میں نے، جب سے اعلان محبت کا کیا ہے میں نے، مجھ سے ہر ایک محبت کی نشانی مانگے. تو جس سے بھی آپ محبت کرتے ہیں نا، وہ کہتا ہے کہ اچھا محبت ہے تو پھر اس کا جو ہے وہ ثبوت. تو جب اللہ سے محبت ہے، اللہ کے رسول سے محبت ہے، تو اس محبت کو سچ ثابت کرنے کے لیے پھر کیا کرنا ہے؟ کہ اطاعت کرنی ہے، کہنا ماننا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی جو ہے وہ اطاعت کرنی ہے. اس میں پیچھے نہیں رہنا، صرف جو ہے وہ خواہش سے اظہار نہیں کرنا کہ خواہش ہے اور ایک دعویٰ ہے، بلکہ عمل اس بات کو سچ ثابت کرے گا. اور صحابہ کا حال کیا تھا؟ دل جاتا ہے دل سے تیرا سودا نہیں جاتا، سر جاتا ہے سر سے تیری الفت نہیں جاتی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رسول اللہ سے بڑی محبت کرتے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محبت کے کیا کہنے، کہ ہجرت کے سفر میں وہ کیا کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب مجھے یہ خطرہ ہوتا ہے کہ پیچھے سے کوئی آپ کو نقصان نہ پہنچا دے، تو میں پیچھے ہو جاتا ہوں اور آپ کو اپنے آگے کر لیتا ہوں. اور جب مجھے یہ خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں آپ کو آگے سے کوئی نقصان نہ پہنچا دے، تو پھر میں آپ کے آگے کی طرف بڑھ جاتا ہوں، آپ کو اپنے پیچھے کر لیتا ہوں. اس کو محبت کہتے ہیں کہ اپنی ذات سے بھی بڑھ کر اس کو محبت کرتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے نا، وہ غارے ثور میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو تھے، وہ غار کے اندر پہلے خود داخل ہوئے کہ کوئی چیز ایسی نہ ہو جو کاٹنے والی ہو، نقصان پہنچانے والی ہو. پہلے غار کے اندر داخل ہوئے، غار کو دیکھا، اس کو صاف صوف کیا، پھر جو جیسے بھی اس کو ٹھیک کر سکتے تھے، سوراخوں کو بند کر سکتے تھے، لیکن پھر بھی سوراخ ایک رہ گیا. اور اس جگہ پہ اپنا وہ پاؤں کی ایڑی دے کر یا اپنے پاؤں کو دے کر وہ بیٹھ کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تھکے ہوئے تھے اور ان کا سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گود میں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آ گئی اور وہ جو سوراخ تھا نا، جس کو آپ نے اپنے پاؤں کی ایڑی یا پاؤں سے بند کیا ہوا تھا، اس میں کوئی چیز تھی جو کاٹ رہی تھی، کوئی کیڑا تھا جو کاٹ رہا تھا. اور اس کے ڈنگ سے، اس کی تکلیف کی شدت سے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آنکھ سے جب آنسو نکلا اور جو ہے وہ رسول اللہ کے چہرے پر گرا، تو آپ نے پوچھا کہ ابو بکر آپ کو کیا ہو گیا؟ تو بتایا کہ اس طرح، تو کہا کہ مجھے جگا کیوں نہیں دیا؟ تو کہا کہ وہ اس لیے ہل نہیں رہے تھے کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند نہ خراب ہو جائے. تو اس کو محبت کہتے ہیں، اس کو اطاعت کہتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ غزوہ تبوک میں بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سارے گھر کی دولت کو لا کر رسول اللہ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا، صدیق کہلائے. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کی، حتیٰ کہ ایک دن جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عورت جو آپ کے پاس آ رہی ہے برتن میں کچھ اٹھائے ہوئے، اسے جبریل کا اور اللہ رب العزت کا سلام پہنچا دیجیے. اور وہ کون تھی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ تھی. تو یہاں پہ بھی یہی بات بتائی جا رہی ہے. اور اس آیت کی روشنی میں آپ اپنا محاسبہ کریں، آپ اپنا جائزہ لیں. اب آپ دیکھیں، ربیع الاول کا مہینہ ہے تو سال میں ایک دفعہ جو ہے وہ سیرت کا پروگرام رکھ کر پھر 11 مہینے 29 دن کے لیے قوم فارغ ہو جاتی ہے. اور اس پروگرام میں بھی کیا کرتے ہیں؟ کہیں جو ہے وہ جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں، تو شرینیاں تقسیم ہوتی ہیں، اور عطر ہے، خوشبو ہے، اور دیگے چڑھتی ہیں، اور بھنگڑا ڈالا جاتا ہے. اور آپ ذرا کبھی غور کریں بڑی سنجیدگی سے کہ رسول اللہ کے پیغام، مشن، سیرت اور مزاج سے کیا یہ چیزیں میل کھاتی ہیں جو آج امت مسلمہ جو ہے وہ جشن کے طور پر مناتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو کہا، مسلمانوں اللہ نے تمہیں دو عیدیں دی ہیں، اور یہ مسلمانوں نے تیسری عید شروع کر دی، عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی. تو جب کوئی بھی قوم دن منانے پر آ جاتی ہے نا، تو عمل کی دنیا سے دور ہو جاتی ہے، کیونکہ دن منا کر بھی وہ فارغ ہو جاتی ہے. جیسے اب مسلمان جو ہیں مدر ڈے، فادر ڈے، حالانکہ ہر روز مدر ڈے منانا ہے، ہر روز فادر ڈے منانا ہے، ہر وقت ماں اور باپ جو جنت ہیں ان کی خدمت کرنی ہے. تو اب جو ہے وہ رواج بڑھتا جا رہا ہے نا کہ بس دن منائے اور پھر فارغ ہو جائے. تو کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے. دوسری بات جو آیت نمبر 6 میں ہے کہ وہ ازواج جو ہوں امہاتہم، اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں. اس کے کیا معنی ہیں کہ نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں؟ اس سلسلے میں مفسرین کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مسلمانوں کا تعلق ہے، تو اس تعلق کے واسطے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ مسلمانوں پر اسی طرح حرام ہے جیسے ان کی حقیقی مائیں حرام ہیں. اور یہ جو خصوصی معاملہ ہے، یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا دنیا میں کسی اور انسان کے ساتھ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کیا ہے؟ کہ مسلمانوں کی اپنی منہ بولی مائیں تو کسی معنی میں بھی ان کی ماں نہیں ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ مسلمانوں کے لیے حقیقی ماں کی طرح ہیں، اور وہ حرام ہیں. تو پہلی بات یہ پتا چلی کہ حقیقی ماں کی ان کی حیثیت ہے. دوسری بات یہ پتا چلی کہ امہات المومنین جو ہیں ان کی تعظیم اور تکریم مسلمانوں پر واجب ہے، ان کے ساتھ کسی مسلمان کا نکاح نہیں ہو سکتا. یہ بات جو ہے وہ یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ ان کے ساتھ کسی کا جو ہے وہ نکاح نہیں ہو سکتا. لیکن دوسرے جو احکام ہے نا، اس میں وہ ماں کی طرح نہیں ہے، ان کے حقیقی رشتہ داروں کے سوا باقی سب مسلمان ان کے لیے غیر محرم تھے، جن پر واجب تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ اب وہ حقیقی ماں کی طرح ہیں تو پھر حجاب نہ ہو اور پردہ نہ ہو، ایسا نہیں تھا، بلکہ وہ باقی احکام میں عام جیسے ہیں تو اسی طرح جو ہے وہ عمل کرنا تھا. تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں، جو ازواج محترات ہیں، ان کا کیا مقام ہے، ان کا کیا مرتبہ ہے، اور ان کے ساتھ امت مسلمہ کو کس طرح کا معاملہ جو ہے وہ کرنا ہے. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْدُهُمْ أَوْلَى بِبَعْدٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ. وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اور رشتے دار، راحامیم رحم سے ہے، اور اولو الارحامی اور رشتے دار، بعدہم اولا ببعدہم، جو رشتے دار ہیں، بعدہم بعض ان کے، اولا زیادہ حقدار ہے. اولا کے ساتھ آپ احقو لکھ لیں، اولا کے معنی کیا ہے؟ زیادہ حقدار ہے. جو رشتے دار ہیں یہ زیادہ حقدار ہے. بعدہم بے بعد ان کے معنی کیا ہے؟ ایک دوسرے کے، یہ جو رشتے دار ہیں یہ ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں. فی کتاب اللہ، ہی اللہ کی کتاب کی روح سے، اللہ کے قرآن کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق، کیونکہ کتاب سے مراد ہے لکھی ہوئی، تو اللہ نے قرآن میں جو لکھ دیا ہے تو اس میں رشتے داروں کا حق زیادہ ہے. من المومنین والمہاجرین، عام جو مومنین اور مہاجرین ہیں ان کی نسبت
رشتے دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہے. الا مگر البتہ انت فلو الا اولیا اکم معروف, کہ تم اپنے دوستوں سے جو ہے وہ نیک سلوک کرنا چاہو, مگر یہ کہ تم اپنے رفیقوں کے ساتھ کوئی بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو. اولیا اکم ولی واحد ہے, اولیا اس کی جمع ہے, معروفہ کے معنی ہے نیک سلوک بھلائی کرنا. کان ذالک فی الکتاب مستورا, اور یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے. اچھا اب آپ دیکھیے کہ یہ آیت نمبر 6 جو سورت الاحزاب کی ہے, اس کے آخری حصے میں یہ بات بتائی گئی کہ جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے ان کے ساتھ تو مسلمانوں کے تعلق کی نوعیت سب سے الگ ہے, لیکن عام مسلمانوں کے درمیان آپس کے تعلقات اس اصول پر قائم ہوں گے. تو اصول کیا ہے, نوٹ کر لیجئے کہ رشتہ داروں کے حقوق ایک دوسرے پر عام لوگوں کی بنسبت مقدم ہیں. مثلا اگر کوئی جو ہے وہ خیرات کرنا چاہتا ہے, کوئی آدمی ہے خیرات کرنا چاہتا ہے, لیکن اس آدمی کے اپنے ماں باپ, بال بچے, بھائی بہن جو ہیں وہ فقیر ہیں یا وہ غریب ہیں, وہ ضرورت مند ہیں, تو وہ ان کی ضرورت تو پوری نہ کرے اور باہر جو ہے وہ خیرات کرتا پھرے, تو یہ چیز صحیح نہیں ہے. تو اول خویش بعد درویش, تو اسی طرح سب کا خیرات ہے, مدد کرنی ہے, تو پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کی مدد کرنی چاہیے اور پھر جو ہے وہ دوسرے عام لوگوں کی. اچھا جہاں تک میراث کی بات ہے تو وہ بھی ان لوگوں کو پہنچے گی جو رشتے میں آدمی سے قریب تر ہوں. ہاں آپ پھر صورت نساء میں پڑھ چکی ہیں کہ جیسے 1/3 جو ہے اس کی کوئی بھی وصیت کر سکتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو اصل رشتے دار ہے وہ تو محروم ہو جائیں اور آپ وصیت کے ذریعے جس کو بھی چاہیں آپ اپنی وراثت دے دیں. یہ بات یاد رکھیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے تو مہاجرین بھی ساتھ تھے, اور مہاجرین اور انصار کے درمیان آپ نے جو ہے وہ مواخات قائم کی تھی, بھائی چارہ قائم کیا تھا. اب اس کی روح سے کیا تھا کہ بھائی چارے کی روح سے وہ جو مواخات قائم ہوئی تھی دینی برادری کے تعلق کی بنا پر, مہاجرین اور انصار ایک دوسرے کے وارث ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ وراثت تو رشتہ داری کی بنا پر تقسیم ہوگی, البتہ ایک شخص ہدیہ تحفہ وصیت کے ذریعے اپنے کسی دینی بھائی کو اگر کوئی مدد کرنا چاہے تو کر سکتا ہے, مدد کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. کان ذالک فی الکتاب مستورا, یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے. تو آیت نمبر 6 میں تین اہم باتیں ہمارے سامنے آئیں. پہلی چیز, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمانوں سے اور مسلمانوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق ہے اس کی نوعیت, اور وہ تعلق تمام انسانی رشتوں اور تعلقات سے بلند ہے, بالا تر ہے, حتیٰ کہ انسان کا اپنا نفس بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا. دوسری بات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں امہات المومنین, ان کی تعظیم اور تکریم مسلمانوں پر واجب ہے, ان کے ساتھ کسی مسلمان کا نکاح نہیں ہو سکتا, باقی دوسرے احکام میں وہ ماں کی طرح نہیں ہے, ان کے حقیقی رشتہ داروں کے سوا باقی سب مسلمان ان کے لیے غیر محرم ہیں, ان سے پردہ کرنا امہات المومنین پر واجب تھا. تیسری بات کہ عام جو مسلمان ہیں رشتہ داروں کے حقوق ان پر عام مسلمانوں کی نسبت بڑھ کر ہیں. تیسری بات ہمیں یہ پتا چلی کہ عام مسلمانوں کے درمیان آپس کے تعلقات اس اصول پر قائم ہوں گے کہ رشتہ داروں کے حقوق ایک دوسرے پر عام لوگوں کی بنسبت مقدم ہیں. تو یہ ہے, اب آپ دیکھ لیں کہ آیت نمبر 1 سے لے کر 6 تک کتنے احکامات جو ہے وہ سامنے آئے ہیں. اب ہم چلتے ہیں آیت نمبر 7 کی طرف, اور آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات یاد دلائی ہے کہ تمام نبی جتنے بھی انبیاء تھے ان سے بھی اللہ رب العزت نے آپ کی طرح جو ہے ایک پختہ وعدہ لیا تھا. جیسے
آپ سے پختہ وعدہ لیا ہے، اسی طرح ان سے بھی لیا تھا، تو جو پختہ وعدہ ہے اس کی آپ کو سختی سے پابندی کرنی ہے۔ تو یہ معاہدہ یا یہ وعدہ جو تھا وہ کیا تھا؟ اور یہ معاہدہ تھا کہ ہر پیغمبر اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی خود اطاعت کرے گا اور دوسروں سے اطاعت کروائے گا، اللہ کی باتوں کو بے کم و کاست، نہ اس میں کمی کرے گا نہ اضافہ کرے گا، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے بالکل اسی طرح لوگوں تک پہنچائے گا اور عملاً اسے نافذ کرے گا، اور اس کو نافذ کرنے میں ذرہ برابر کوئی کمی بیشی نہیں کرے گا۔ اب آپ دیکھیں آیت نمبر 7، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَكُمْ۔ وَإِذْ، اس میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، اس قرو کے معنی میں آتا ہے کہ یاد کرو۔ وَإِذْ، اور جب، أَخَذْنَا، ہم نے لیا، مِنَ النَّبِيِّينَ، نبیوں سے، مِيثَاقَهُمْ، ان کا عہد۔ وَثَاقَاف، اس کا روٹ ہے، اس کے معنی ہے رسی یا زنجیر سے باندھنا، جیسے جو ہے کسی تحریر کو، کسی بھی بات کو تحریر کے ذریعے سے یا قسم وغیرہ کے ذریعے سے اس کو پختہ کر لیا جائے۔ تو میثاق کا لفظ جو ہے یہ پختہ وعدے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور جب لیا ہم نے نبیوں سے پختہ وعدہ، ومن کا، اور آپ سے، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یاد رکھو اس وعدے کو جو ہم نے آپ سے لیا ہے اور نبیوں سے، اور وعدہ بھی کیسا؟ پختہ وعدہ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ، اور یہاں پہ کا کی ضمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آئی ہے کہ یاد کرو اس عہد و پیمان کو جو ہم نے سب پیغمبروں سے لیا ہے اور تم سے بھی۔ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، اور نوح علیہ السلام، اور ابراہیم علیہ السلام، اور موسیٰ علیہ السلام، اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم لے چکے ہیں ان سے میثاق۔ میثاق جو ہے وہ سا قاف، اس کا روٹ ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں پختہ وعدہ، یعنی جیسے رسی کے ذریعے کسی چیز کو باندھا جائے یا زنجیر کے ذریعے کسی چیز کو باندھا جائے، اسی طرح تحریر سے کسی چیز کو پختہ ایگریمنٹ کر لیا جائے۔ آپ نے اگر یاد ہو میثاقِ لکھنؤ، میثاقِ مدینہ، پختہ وعدے کے لیے تاکید والا معاہدہ۔ غلیظہ، غلیظہ جو ہے یہ بھی استحکام کے لیے آیا ہے، یہاں پہ غین لام زوا آپ پڑھ چکی ہیں، سخت، کھردرا، گاڑا، یہ معنی دیتا ہے۔ اور غلیظ القلب آپ نے پڑھا تھا، دل کی سختی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو بعض لوگوں کا دل بڑا سخت ہوتا ہے نا، اور اسی طرح جو درست ہوتے ہیں، سخت مزاج ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی آتا ہے۔ اور یہاں پہ غلیظہ کا لفظ استعمال ہوا ہے پکے کے لیے، پختہ کے معنی میں، اور یہ بھی تاکید کے لیے ہے۔ تو ہم نے ان سے لیا تھا پختہ وعدہ، تو یہاں پہ میثاق اور میثاقاً غلیظہ کے معنی کیا ہیں؟ کہ ہر پیغمبر اللہ کے حکم کی خود اطاعت کرے گا، نمبر 1، نمبر 2، دوسروں سے کروائے گا، نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو بالکل بالکل ویسے جیسے کہ اللہ نے کہی ہیں وہ لوگوں تک پہنچائے گا، اور عمل بھی کر کے دکھائے گا، اور اس کے لیے وہ کوشش کرے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ بات اللہ تعالیٰ کیوں یاد دلا رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بھی اور دوسرے پیغمبروں سے بھی یہ وعدہ لیا تھا، اور پیغمبروں میں سے بھی دیکھیں تو چند جلیل القدر پیغمبروں کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے۔ اور یہ سارے پیغمبر جو تھے، یہ کیسے پیغمبر تھے؟ یہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ ان کے ساتھ بڑے ہی سخت حالات پیش آئے، اور انہوں نے جو ہے ان تمام حالات میں اللہ کی بندگی کی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ ویسے تو سارے پیغمبر ہی اللہ کی اطاعت کرتے رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے وہ امبیسیڈر ہوتے ہیں، سفیر ہوتے ہیں، اللہ کی خصوصی مدد ان کو حاصل ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پہ جن پیغمبروں کا 4 کا ذکر کیا گیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے، تو یہ 4 جو تھے یہ اول الاعظم پیغمبروں میں شامل ہوتے ہیں، انہوں نے بڑی تکلیفیں برداشت کی۔
اس سے کیا بات پتا چلتی ہے؟ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یاد دلایا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ منہ بولے رشتے کے معاملے میں جاہلیت کی رسم کو توڑتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھجک محسوس ہو رہی تھی، آپ کو بار بار شرم آ رہی تھی کہ ایک خاتون سے میں شادی کروں اور نیک نیتی کے ساتھ میرا مطلب میرا ارادہ ہے کہ معاشرے کی اصلاح کروں، دشمن کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کہیں گے کہ نفس پرستی کی خاطر کیا ہے۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں کہ عورتیں بیوہ ہوتی ہیں اور ہندوؤں سے مسلمان معاشرے میں یہ بات آ گئی ہے کہ نہ خاندان والے ان کی شادی کرنا چاہتے ہیں نہ وہ عورتیں کرنا چاہتی ہیں، لوگ کیا کہیں گے، اور اسی طرح متعلقہ عورتیں ہوتی ہیں، بیٹھی ہوتی ہیں اور ان سے نہ وہ خود کرتی ہیں نہ سوسائٹی ان کی خاندان والے کرتے ہیں، اور بلکہ اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے، اور یہ ہندوانہ طریقہ ہے۔ آپ عرب کی سوسائٹی کو دیکھیں، وہاں پہ اس کو معیوب نہیں سمجھا جاتا۔ تو جس طرح مرد کو نکاح کرنے کا حق ہے، بالکل اسی طرح عورت کو بھی حق ہے، یعنی طریقہ انداز سے ہی ہونا چاہیے، اور ورنہ یہ کہ سوسائٹی میں جب اس طرح، آپ نے پیچھے ایامہ کا لفظ بھی پڑھا تھا نا، جو متعلقہ ہیں، بیوہ ہے، کنوارے ہیں، لڑکیاں ہیں یا لڑکے ہیں، مرد ہیں یا عورتیں ہیں، جو بھی ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس سے سوسائٹی جو ہے اس کی اصلاح نہیں ہوتی، بلکہ اگر نکاح کر دی جائیں، شادی کر دی جائیں، تو پھر سوسائٹی سے انداز میں جو ہے وہ چلتی ہے۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو خوف تھا اور جھجک محسوس ہو رہی تھی، آپ پریشان تھے کہ میں حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح کر لوں، جبکہ حضرت زید رضی اللہ عنہ ان کو طلاق دے چکے تھے، تو آپ جو قدم نہیں اٹھا رہے تھے اور اٹھاتے وقت جو آپ کے دل کی کیفیت تھی، تو اس پہ جو ہے وہ آپ کو تنبیہ کی جا رہی ہے، اس پہ آپ کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ آپ اٹھئے اور جاہلیت کی رسم کو توڑ دیجئے، آپ اٹھئے اور ہمارے مقرر کیے ہوئے جو حکم ہے اس کو نافذ کر دیجئے، آپ کسی کے تانے کی پرواہ نہ کیجئے، کسی سے شرم اور خوف محسوس نہ کیجئے، آپ پیغمبر ہیں، آپ سے جو خدمت لینی ہے اس کو بلا تامل آپ بجا لائیے، کیونکہ یہ میرا پیغمبروں کے ساتھ پختہ وعدہ رہا ہے کہ ان کو کیا کرنا ہے، اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور اللہ کے دین کو نافذ کرنا ہے۔ اور آج یہی مشن جو ہے امت مسلمہ کا ہے، میرا ہے اور آپ کا ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ آپ کہاں پہ کھڑی ہیں، میں کہاں پہ کھڑی ہوں، اور ہم کیا کرتے ہیں، ضرور اپنا محاسبہ کریں۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ سچے لوگوں سے ان کا رب ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے۔ اب یہ نہیں ہے کہ بس وعدہ لیا اور اللہ چھوڑ دے گا، اللہ ضرور پوچھے گا کہ جن لوگوں نے سچائی کے ساتھ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کیا ہوگا تو وہ جو ہے وہ صادق العہد قرار پائیں گے، وعدے کو پورا کرنے والا قرار پائیں گے، اور اللہ ان کا محاسبہ کرے گا، تاکہ سچے لوگوں سے ان کا رب ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے۔ وَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے دردناک عذاب۔ وَعَدَّ، تو یہ ہے وعدہ لینے کی حکمت کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے جو ہے وہ دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس سے کیا بات پتا چلتی ہے کہ ایک طرف تو پیغمبر خود اطاعت کرنے والا ہے، دوسری طرف پیغمبر نے لوگوں تک جو اللہ کا پیغام پہنچایا تو ٹھیک طریقے سے پہنچایا تھا؟ کیا قوموں تک اللہ کا پیغام ٹھیک طریقے سے پہنچایا تھا؟ خود عمل کرنا بھی اور دوسروں کو پہنچانا بھی۔ پھر تیسری بات، لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، کہ قوموں نے کیا جواب دیا تھا، قبول کیا تھا یا انکار کیا تھا؟ تو ان ساری باتوں کا جو ہے وہ محاسبہ ہوگا، ان ساری باتوں کے بارے میں پوچھ گچھ کی جائے گی، اور جو انکار کرنے والے ہیں پھر ان سے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ ہے ہمارا سورۃ احزاب کا پہلا سبق، آیت نمبر 1 سے لے کر 8 تک، اور اس کی روح، اس کا نچوڑ اور اس کا مرکزی جو خیال ہے
یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے, رسموں کو توڑا جائے, لوگوں سے ڈرا نہ جائے اور اللہ کے فیصلوں کو اپنے حق میں بہتر سمجھتے ہوئے جو ہے وہ سر اطاعت خم کر دیا جائے. تو اگر آپ دیکھیں گی تو روزے روشن کی طرح آپ کے سامنے یہ بات آئے گی کہ سورۃ الاحزاب کا پہلا رکوع جو ہے یہ غزوہ احزاب سے جو پہلے نازل شدہ رکوع ہے, تو اس رکوع میں ایک ہی بات جو ہے واضح طور پر رکھی گئی ہے کہ جاہلیت کے تصورات اور رسم و رواج کو مٹایا جائے, نمبر ون. نمبر دو, یہ رسم و رواج اس وقت تک مٹ نہیں سکتے جب تک کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھ کر رسموں کو توڑ نہیں دیتے. نمبر تین, اس سلسلے میں آپ کو سوسائٹی کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے, رسم و رواج یا بجھجک یا شرم یا لوگ کیا کہیں گے تو کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. اور نمبر چار, کہ اللہ کو اپنا وکیل جو ہے وہ بنا لیا جائے. تو اسی رکوع کی روشنی میں آپ اپنا محاسبہ کریں کہ آج جو رسم و رواج ہیں, بہت سی ایسی چیزیں آپ نے اپنی زندگی میں داخل کر لی ہیں, کیا کیا داخل کر لی ہیں جس کا قرآن و سنت سے دور کا کوئی رشتہ نہیں ہے, اور کیسے ان رسموں کو ختم کیا جائے, کیسے ان کو توڑا جائے, آپ اس میں کیسے مرکزی کردار ادا کر سکتی ہیں, آپ کیا کریں. جیسے آپ حجاب لینا چاہتی ہیں, جیسے آپ اپنے گھر میں جو ہے وہ مکسنگ ہوتی ہے آپ کے ہاں دعوتوں کے موقع پر, عید کے موقع پر, شادیوں کے موقع پر, تو کیسے آپ اس کا خاتمہ کریں گی, کب اٹھیں گی, کب اٹھیں گی. اللہ کی پکار ہے, آپ کو اٹھنا ہے, آپ کو آواز بلند کرنی ہے اور اسی میں خیر ہے. پھر اسی طرح آپ کو جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ اور کون کون سی رسمیں ہیں, جیسے شادی کے موقع پر آپ کے گھروں میں بہت سی ایسی رسمیں ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور اسی طرح جو ہے وہ ڈیتھ کے موقع پر آپ کے خاندان میں رسم و رواج ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, آپ اس کا جائزہ لیں. کہیں جیسے کہیں دسواں ہے تو کہیں چالیسواں ہے اور سالانہ برسی ہے, کیا یہ قرآن و سنت سے ملتی ہے, آپ اس کا جائزہ لیں. اور اسی طرح جو ہے وہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ جو سالگرہ منائی جاتی ہے کہ یہ حرام ہے, میں یہ نہیں کہہ رہی, لیکن کیا اللہ کے نبی نے اپنی سالگرہ منائی تھی. پھر اسی طرح آپ دیکھیں گے برائڈل شاور ہے, بیبی شاور ہے, کیا یہ اس کا ہے کوئی رشتہ اسلام کے ساتھ. تو کچھ ہندوؤں سے رسمیں لے لی, یعنی آج کے مسلمان کا حال یہ ہے کہ جہاں گئے وہیں کی رسم و رواج اپنے سینے سے لگا لیے, ہندوستان کو تو چھوڑا تھا لیکن ہندوؤں کی رسموں کو نہیں چھوڑا. پھر جو ہے وہ مغرب کی دنیا میں آئے تو یہاں کی رسموں کو بھی اپنا سرمایہ سمجھ کر اپنے سینے سے لگا لیا, اور بڑے اہتمام کے ساتھ جو ہے پھر اس کے پیچھے سب بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اپنی مٹی پہ چلنے کا قرینہ سیکھو, سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. اور کیا کرنا ہے, اس پہ نہیں عمل کرنا کہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی, کیا کرنا ہے کہ ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگے راہ, ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگے راہ, ہم وہ نہیں جنہیں زمانہ بنا گیا. تو ہمیں جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنا ہے اور دین کو نافذ کرنا ہے, اور اس کی ابتدا اپنی ذات سے کرنی ہے, اپنے چند فٹ کے انسان پر دین کو نافذ کرنا ہے, اپنے گھر سے بات کرنی ہے, ڈسکس کرنا ہے محبت کے ساتھ, پیار کے ساتھ, اور جتنی جو جو کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کر گزرے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو باعمل بنائے, نیکی جو ہے اس کو پھیلانے والا, نیکی کو عام کرنے والا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے والا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ جو ہے اس پر چلنے والا. تو اگر آپ جو ہے وہ غور کریں تو اس نے مولانا الطاف حسین حالی جو ہیں انہوں نے بڑی خوبصورت بات جو ہے وہ کہی ہے کہ انہوں نے جب اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا تو کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مسدس حالی میں انہوں نے لکھا ہے کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. اور واقعی ایک سمت ایک شخص تھا اور ایک سمت سارا شہر. آپ نے اسلام کی خاطر تکلیفیں اٹھائیں لیکن آپ نے جو ہے وہ اللہ کے پیغام کو جو ہے وہ زندہ کیا, اور آج یہی مشن جو ہے وہ میرے اور آپ کے نام بھی ہے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.